السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کس قدر نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. نعمتوں کی دل کی گہرائی سے شکر گزاری کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، تو نعمتوں میں دوام اور استحکام نصیب ہوتا ہے، نعمتوں میں ترقی نصیب ہوتی ہے. مادی نعمتیں بھی بے شمار ہیں، روحانی نعمتیں بھی بے شمار ہیں. جو بھی اپنے منعم حقیقی کا شکر گزار بنتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے مزید اس کے اوپر انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ کئی ایک مضامین میں آپ حضرات تسلسل کے ساتھ وہ حدیث مبارک سماعت فرما رہے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز محشر ہولناکی سے بچاؤ کے کچھ اعمال بتائے ہیں کہ جن اعمال کو اپنانے والے اس دن کی ہولناکی سے بچ پائیں گے. پہلی چیز تو عدل و انصاف ہے، اور دوسری چیز جوانی کی حفاظت ہے، تیسری چیز اللہ کے گھر سے تعلق، مسجدوں کے ساتھ اپنی زندگی کا وابستہ کرنا ہے، اور چوتھی چیز اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، اور پانچویں چیز اللہ کے ڈر اور خوف سے گناہ کے موقع سے اپنے آپ کو بچا لینا، اور چھٹی چیز فرمایا کہ صدقہ اور خیرات کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے، اس انداز سے کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کیے ہوئے کی بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ پہنچے، اور ساتویں چیز فرمایا کہ اللہ کے ڈر اور خوف اور اس کی محبت اور اس کے تعلق کی وجہ سے انسان تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے. تو یہ سات قسم کے اعمال ہیں جن کی برکت سے انسان کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا. حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اگر پرکھنا چاہے، اپنا جائزہ لینا چاہے کہ آیا وہ مخلص ہے یا ریاکار، اس کے اعمال خالصتاً اللہ کے لیے ہو رہے ہیں یا مخلوق کے دکھانے کے لیے، ویسے تو کئی ایک نشانیاں ہیں، لیکن فرمایا کہ من جملہ اور نشانیوں کے موٹی موٹی چند علامات بتا دی. فرمایا کہ اگر رات کو انسان تہجد کی نماز ادا کرے، اور اس انداز سے ادا کرے کہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہونے دے، گھر والوں تک کو بھی یہ راز فاش نہ ہونے دے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ صبح تہجد کے وقت یہ اٹھتا ہے اور تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، ایسی خاموشی کے ساتھ تنہائی میں یکسوئی سے اللہ کی عبادت انجام دے کر پھر اس کو ساری زندگی خفیہ رکھ کے راز کو فاش نہ ہونے دے، تو یہ اعلیٰ درجے کا مخلص ہے. لیکن اگر تہجد بھی پڑھتا ہو اور سارے دن ڈھنڈورے بھی پیٹتا ہو، تو شاید کہ اس کے اخلاص میں کچھ شک ہو سکتا ہے. فرمایا کہ نماز تہجد کی عبادت اس مخلصانہ انداز سے انجام دے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے، اور بندہ اس راز کو چھپا کے رکھے تو یہ مخلصانہ انداز میں تہجد ہوگی. اسی طرح روزہ رکھا، ایسی خاموشی کے ساتھ رکھا کہ گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلا، اس خاموشی کے ساتھ کہ آس پاس کسی ساتھی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہونے پائی کہ یہ روزے سے ہے، خاموشی کے ساتھ روزہ شروع کیا اور خاموشی کے ساتھ روزہ پورا کر لیا، کیونکہ یہ عبادت ایسی ہے کہ جو ظاہری طور پر دکھائی نہیں دیتی جب تک کہ انسان چرچا اور تذکرہ نہ کرے. تو اس خاموشی کے ساتھ انسان کسی بھی موقع پر روزہ رکھے اور کسی کو بھی خبر نہ ہونے دے تو فرمایا کہ یہ اعلیٰ درجے کا مخلص ہے. اسی طرح نمبر 3 پہ فرمایا کہ انسان تنہائی میں ہو، کسی ایسے موقع پر ہو کہ جہاں پر اس کے لیے بدنظری کرنا آسان تھا، کسی غیر محرم کو دیکھنا آسان تھا، کوئی ناجائز اور حرام چیز دیکھنا اس کے لیے آسان تھا، کوئی ظاہری آنکھ اس کو نہیں دیکھ رہی، لیکن اس موقع اور مقام پر صرف اللہ کی رضا کی خاطر وہ اپنی نگاہ کو جھکا لے تو یہ اعلیٰ درجے کا مخلص ہے. اسی طرح فرمایا کہ چوتھی علامت یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی رضا اور اس کی محبت میں ایسی خاموشی کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرے، اپنے مال کو خرچ کرے کہ جس کی کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے پائے، اس خرچ کر لینے کے بعد کسی کو بھی ذرہ برابر نہ تو خبر دے اور نہ خبر ہونے دے. تو یہ موٹی موٹی علامات ہیں کہ انسان تہجد پڑھ کے کسی کو مطلع نہ کرے، کسی کے کان میں بات نہ ڈالے، روزہ رکھ کر راز فاش نہ ہونے دے، موقع اور محل پانے کے باوجود بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کر جائے، اور اسی طریقے سے ایسی خاموشی کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرے کہ اس کے آس پاس والوں کو بھی اطلاع نہ ہو پائے، تو فرمایا کہ یہ اخلاص کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے، رجل تصدق، ایسا شخص کہ جس کو آخرت میں عرش کا سایہ ملے گا. فرمایا کہ وہ شخص کہ جس نے صدقہ کیا، فاخفاها، اس کو پوشیدہ رکھا، چھپایا، حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یہ اس کی پوشیدگی کو ان الفاظ میں آپ نے بیان فرمایا کہ ایسے چھپ کر صدقہ اور خیرات کیا کہ دائیں کے خرچ کی بائیں کو خبر نہ پہنچے. تو اس طرح خفیہ طور پر صدقہ اور خیرات کرنے والا، اللہ کے لیے اپنے مال کو لگانے والا، فرمایا کہ یہ بھی آخرت میں عرش کا سایہ پائے گا. قرآن کریم میں کئی ایک موقع پر اللہ پاک نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. عبادات مختلف طریقے کی ہیں، بدنی ہے، مالی ہے، زبانی ہے. شب معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچے، سب سے پہلے جو آپ نے کلام فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام کی تمام زبانی عبادتیں التحیات کے اندر آ گئیں، والصلوات تمام کی تمام بدنی عبادتیں، اور آگے فرمایا والطیبات تمام کی تمام پاکیزگی مال والی عبادتیں، سب کی سب زبانی بدنی مالی تمام کی تمام عبادات وہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں اپنی تمام کی تمام عبادات کا نذرانہ پیش فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میری تمام کی تمام عبادات، حتیٰ کہ میرا جینا اور مرنا بھی، سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس کے ساتھ کوئی ساجی اور شریک نہیں. تو عبادات 3 درجے کی ہیں، زبانی، بدنی اور مالی. ہر عبادت کو اللہ پاک نے درجہ اور رتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور ہر عبادت کی اللہ پاک نے ترغیب دلائی ہے. قرآن کریم میں 80 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ مال کھلم کھلا بھی حکم دیا. فرمایا کہ جو مال تم خرچ کرتے ہو ظاہری طور پر بھی خرچ کرو تاکہ دوسروں کے لیے رغبت کا باعث بنے، اور چھپ چھپ کر بھی خرچ کرو، خفیہ طور پر بھی خرچ کرو. اور یہ تمہارا مال خرچ کرنا، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، جو مال تم خرچ کرو گے اللہ پاک اس کا بدل تم کو عطا فرماتے رہیں گے. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ابھی آپ حضرات نے سماعت فرمائی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے اندر ہی اس مال کے خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں، وانفقوا مما رزقناکم، تم خرچ کیا کرو ہمارے اس دیے ہوئے مال میں سے جو ہم نے بطور رزق تم کو عطا فرمایا ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تمہیں موت کا شکنجہ آ کر جکڑ لے. موت کے آنے سے پہلے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو. فیقول، جب موت آتی ہے، موت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، دیکھتا ہے کہ آس پاس موت نے گھیر لیا، تو پھر وہ جو ساری زندگی مال بچا کے رکھ رہا تھا، اب وہ کہتا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، ربا موت کو تھوڑا سا مؤخر کر دے تاکہ مجھے کچھ مہلت مل جائے. فاصدق واکم من الصالحین, میں خوب صدقہ خیرات کر کے نیکوکار بن جاؤں گا. اب تو پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے, موت کے فرشتے تیاری کر کے آ چکے ہیں. وہ تو زندگی میں خرچ کیے جانے والے مال کی اللہ پاک نے اہمیت رکھی ہے, اب جب موت سامنے منڈلا رہی ہے, تیاریاں شروع ہو چکی, ملک الموت آ چکے, اب وہ مہلت چاہ رہا ہے, اے میرے پروردگار مجھے مہلت دے دے, میں صدقہ کر کے نیکوکار بن جاؤں گا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اب جب موت کا فیصلہ آ چکا, یہ ایسا اٹل فیصلہ ہے, اب اس میں تاخیر اور مہلت کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. عام زندگی کے اندر ایک درہم, ایک روپیہ, ایک دینار خرچ کرے اور موت کے منہ میں آنے کے بعد لاکھوں کی بھی وصیت کرے, وہ سب بیکار ہے. زندگی کے اندر اللہ پاک نے اس خرچ کی اہمیت رکھی ہے کہ جب انسان مال و دولت جو اللہ پاک ہی نے اس کو دیا ہے, تنہ تنہا خالی ہاتھ آیا تھا, اس کیفیت کے ساتھ آیا تھا کہ تن پر لباس بھی نہ تھا, جیب تو دور کی بات ہے, تجوریاں اور خزانے تو دور کی بات ہے, گاڑی کوٹھی بنگلہ مکان بیوی بچے تو بہت دور کی بات ہے, اپنے بدن کے اوپر لباس تک نہ تھا, بالکل تنہ تنہا خالی آیا تھا. اسی اللہ نے نواز نواز کے نواز نواز کے اس کو کیا کچھ نعمتوں کے انبار تلے دبا دیا اور پھر اس کو حکم دیا کہ ہمارے راستے میں خرچ کرو, اور اس خرچ کرنے کے اندر ترغیب دلائی. بخاری شریف کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں, یبن آدم, اے آدم کے اولاد, اے آدم کے بیٹے, انفق انفق علیک, تو میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر, میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا. بندہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر خرچ کرتے ہیں. جتنا بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو لٹائے گا, اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے اپنے نعمتوں کی بارش اپنے بندے پر برسائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ اس قدر قدردان ہیں کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک کھجور کا دانہ اگر خرچ کرتا ہے, اللہ پاک اس کو اپنے دست قدرت دائیں ہاتھ سے قبول فرما لیتے ہیں. شرط فرمائی کہ حلال اور پاکیزہ مال میں سے, فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور کا دانہ خرچ کیا, اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے دست قدرت میں قبول فرما کر, فرمایا کہ پھر اللہ تعالی اس کی ایسے پرورش فرماتے ہیں, اس کو ایسا بڑھاتے ہیں, اس کو پروان چڑھاتے ہیں, جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے, دیکھ بھال کر کے اس کو پروان چڑھاتا ہے, بڑا کرتا ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس ایک کھجور کے دانے کی پرورش فرما کے قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر بنا کر واپس لوٹائیں گے. وہ شکور ذات ہے, قدردان ذات ہے, بندے کے اخلاص کے جذبے کے پیش نظر ایک کھجور کا دانہ قیامت کے دن احد پہاڑ, جو بہت طویل اور عریض بلند و بالا پہاڑ ہے, اس ایک دانے کو اس پہاڑ کے برابر بنا کر واپس پلٹائیں گے. اللہ تعالی کے ہاں خزانوں کے اندر کمی نہیں آتی, خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی. خرچ کرنے والی ذات اللہ تعالی ہے, رزاق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ اور خیرات کرنے سے مال گھٹتا نہیں. قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. ایک عام آدمی جو سچا ہو, پکا ہو, بات جس کی وزندار ہو, جاندار ہو, اس کا کہہ دینا کس قدر مؤثر ہوا کرتا ہے. یہاں حضرت صادق و مصدوق وہ زبان صادق سے ارشاد فرما رہے ہیں, اللہ کی قسم کو کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقے اور خیرات سے مال کم نہیں ہوتا. اور کیوں کر کم ہو؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے اول آخر اگلے پچھلے خشک اور تر مرد اور عورت جن و انس تمام کی تمام مخلوق اولین اور آخرین سارے ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے اپنی اپنی ضروریات مانگے, ہر ایک اپنے اپنے تقاضوں کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے, ضروریات مانگتا ہے, فرمایا کہ میں سب کی زبانیں بیک وقت, سب کی بولیاں بیک وقت سنتا ہوں, پوری مخلوق کے سوالات کو انفرادی طور پر الگ الگ سن کر میں سب کے سب کی مرادوں کو پورا کر دوں, اپنے مخلوق کی جھولیوں کو ان کی مرادوں سے بھر دوں, تو فرمایا کہ میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے واقع ہوتی ہے. اس اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ وہ وعدہ فرما رہا ہے انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا کا درس دے کر گئے ہیں، غریبوں کو بھی امیروں کو بھی آپ نے خرچ کرنے کا مزاج بنایا ہے. اور فرمایا کہ اللہ اجود الاجود، اللہ تبارک و تعالی سخیوں کے سخی ہیں. وانا اجود ولد آدم، اور پوری نسل انسانی کے اندر سب سے بڑا سخی تمہارا پیغمبر میں ہوں. سخیوں کے سخی ہیں، بہت لٹایا کرتے تھے، بہت عطا فرمایا کرتے تھے. فرمایا کہ روزانہ صبح ہونے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، بخاری شریف کی روایت ہے، دو فرشتے اترتے ہیں اور یہ دونوں فرشتے اللہ کی طرف سے معمور ہیں، جن کو پابند بنایا گیا ہے دعاؤں کے کرنے کے لیے. ایک فرشتہ اترنے کے ساتھ دعائیں کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، دوسرا فرشتہ دعا دیتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا. پہلا فرشتہ دعائیں دیتا ہے اے اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے والے کے مال کو نعم البدل عطا فرما، جو مال آپ کے راستے میں خرچ ہوا اس کا بدل اس خرچ کرنے والے کو عطا فرمائیے. دوسرا فرشتہ بد دعائیہ کلمات دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ روک روک کے رکھنے والے کے مال کو برباد فرما. یہ فرشتے اللہ کی طرف سے مأمور ہیں، ان کو پابند بنایا گیا ہے ان دعاؤں کے کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہی قبول ہیں، مقبول ہی مقبول ہیں. ادھر خرچ کرنے والے کے لیے نعم البدل کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، ادھر روک روک کے گن گن کے رکھنے والے کے لیے بد دعا ہو رہی ہے. ہوتا بھی یہ ہے کہ خرچ کرنے والا کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، روک روک کے رکھنے والا اپنی ذات پر بھی خرچ کیے بغیر ویسے ہی ترستا ہوا چلا جاتا ہے. یہ صدقہ اور خیرات اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو اپنی استطاعت اور طاقت اور قوت کے مطابق خرچ کرنا، شرط یہ کہ اخلاص کے جذبوں کے ساتھ، جس میں کوئی ریاکاری، دکھلاوا، کوئی ڈھنڈورا، کوئی نامآوری نہ ہو، تھوڑا بھی بہت کچھ درجہ اور مقام پا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبق درہم مئت الف درہم، ایک درہم ایک لاکھ درہم پر سبقت لے گیا. صحابہ حیران ہوئے یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ ایک شخص کے پاس دو ہی درہم تھے، کل پونجی اس کا اثاثہ دو ہی درہم تھے، اس نے اس دو درہم میں سے ایک درہم راہ خدا میں خرچ کر دیا، تو اس نے تو اپنی آدھا سرمایہ اللہ کے راہ میں لٹا دیا. اور ایک ہے لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، اس نے اگر ایک لاکھ خرچ کیا تو اس نے اپنے کل مال کا کوئی ہزارواں حصہ خرچ کر دیا، اس نے اپنے آدھا سرمایہ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا. یہ ضرورت مند تھا، محتاج تھا، کو ضرورت زیادہ تھی، اس کے باوجود بھی ایک درہم راہ خدا میں خرچ کر دیا. فرمایا کہ یہ ایک درہم زیادہ بھاری بھرکم اور وزنی ہے اس ایک لاکھ درہم سے جو ارب پتی کھرب پتی نے خرچ کیا ہو. اللہ تعالیٰ کی ہاں بڑی قدر ہے، بندہ جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا خرچ کرے یا زیادہ خرچ کرے، اخلاص کے جذبوں کے ساتھ جب خرچ کرتا ہے تو دنیا کے اندر بھی اس کے ثمرات پاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، امتحانات سے انسان محفوظ رہتا ہے. یہی صدقہ جس حیثیت کے ساتھ بھی کیا جائے، فرمایا کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرحمن، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غیظ اور غضب اور اس کے جاہ و جلال کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے، توبہ استغفار کرے، نماز توبہ پڑھے، پاکیزگی اختیار کرے، کسی نیک عمل میں لگ جائے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی برائی کو بہا کر لے جاتی ہے. تو گناہ کے بعد نیکی کا حکم ہے، توبہ استغفار کا حکم ہے. ساتھ میں فرمایا کہ انسان صدقہ اور خیرات کر لے، اس صدقے کے عمل سے اللہ کا غیظ اور غضب جاہ و جلال ٹھنڈا ہو جائے گا. فرمایا کہ حصنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے اموال کو محفوظ کر لو زکات ادا کر کے. وداووا مرضاکم بالصدقہ، صدقہ اور خیرات کر کے اپنے مریضوں کا علاج کرو. واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، دعاؤں کے ذریعے، گڑ گڑانے کے ذریعے، آہو زاری کے ذریعے. فرمایا کہ آنے والی مصیبتوں کو جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، جو طوفان آ رہا ہے مصیبتوں کا، فرمایا کہ تم ان کا سامنا کرو اللہ تعالی سے دعاؤں کے ذریعے اور اسے گڑ گڑانے کے ذریعے. جو مصیبتیں آ رہی تھی یہ دعائیں اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی، اور جو مصیبتیں آ چکی ہیں یہ دعائیں ان مصیبتوں کو ہٹانے کا ذریعہ بن جائیں گی. صدقہ بڑا اونچا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ عمل ہے، بہت محبوب عمل ہے، تبوک کا موقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا کہ لے آؤ جس سے جتنا بھی بن پڑتا ہے، مالی تعاون کرو، صحابہ اکرام اپنی اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 لشکر کی تیاری کر کے ساز و سامان, ان کا راشن, ان کی سواریاں, ان کا اسلحہ, سارا سب کچھ تیار کر کے لا کے پیش کر دیا. مال و دولت اللہ پاک نے دی تھی, خوب لٹایا, اور ساتھ میں 300 اشرفیاں لا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش تھے, ان اشرفیوں کو ہاتھوں میں اٹھا کر اچھال رہے تھے اور گرا رہے تھے اور فرما رہے تھے, ما علی عثمان اللہ یعمل بعد, آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی کام نہ کرے, کوئی بھی عمل نہ کرے, اب کوئی پرواہ نہیں, اس کا اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے. اس راہ خدا میں خرچ کرنے کی بدولت اللہ پاک نے جیتے جی اپنی رضامندی دکھائی ہے. اسی موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے کل اثاثے کا آدھا مال لے کر حاضر خدمت ہوئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت ہوئے. آج کے دن حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں مالداری کے دنوں میں تھا, میں اپنے کل گھر کے سامان میں سے آدھا لایا جو کافی وافر مقدار میں بن چکا تھا, اور آج میں خوش تھا کہ خطاب کا بیٹا ابو بکر پہ بازی لے جائے گا, انبار کے انبار اٹھا کے لا کے خدمت میں پیش کر دیے. ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر سی پوٹلیاں لا کے پیش کر دی. فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا, سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا عمر کتنا لائے, ابو بکر کتنا لائے, تو عمر کا ساز و سامان زیادہ تھا, پورے گھر کا آدھا سامان اٹھا لائے اور مقدار میں زیادہ تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان مقدار میں تھوڑا دکھائی دے رہا تھا. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا, عمر ما ترک علی اہلک, پیچھے بال بچوں کے لیے کتنا چھوڑا. فرمایا کہ یہ جو سوال ہوا کہ کتنا چھوڑا, میں تو وہیں پر ہی اپنی ہار مان گیا. کہا کہ یا رسول اللہ آدھا ساز و سامان بال بچوں کے لیے چھوڑ دیا, آدھا لے آیا, حالانکہ مقدار زیادہ تھی. ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ ابو بکر ما خلفت لی اہلک, اپنے بال بچوں کے لیے پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو. کہا ترکت اللہ و رسولہ, اللہ اور رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں, پورے گھر کا صفایا کر کے سوئی تک بھی اٹھا کر لایا ہوں. مقدار تھوڑی تھی لیکن کل کی کل پونجی اٹھا کر لا کر خدمت میں پیش کر دی. فرمایا کہ آج کے دن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بازی لے گئے. کچھ ہی دیر بعد حضرت جبریل امین تشریف لائے اور اللہ پاک کا سلام اور پیغام دیا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر کو سلام کہہ رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں کہ آپ ابو بکر سے پوچھیں. اس دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لباس بھی اتار کر اس سامان میں ڈال دیا اور ایک ٹاٹ پہن لیا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ابو بکر سے پوچھیں کہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے. یہ سوال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ پاک آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھیں کہ اس غربت و افلاس کی حالت میں مجھ سے راضی تو ہیں. چیخ اٹھے, کہا بلا یا رب, بلا یا رب, میرے پروردگار کیوں نہیں, میں تو تجھ سے راضی ہی راضی ہوں. پورا مال خرچ کر دیا, احکم الحاکمین, عرش اعظم سے اپنے بندے سے پوچھ رہے ہیں, بندے تم مجھ سے راضی تو ہے. ساری مخلوق کو حکم دیا کہ مجھ کو راضی کرو, اور یہاں اللہ کے راستے میں جس اخلاص کے ساتھ کل مال کو لٹایا گیا, اللہ پاک اپنے بندے سے پوچھ رہے, بندے سے پوچھو میرا بندہ مجھ سے راضی تو ہے. تو یہ مال راہ خدا میں جب خرچ ہوتا ہے بہت دور تک اس کے اثرات جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد کروایا کہ سخی اللہ کے قریب ہے, جنت کے قریب ہے, اللہ کی مخلوق کے قریب ہے, جہنم سے دور ہے. بخیل آدمی اللہ سے دور ہے, اللہ کی مخلوق سے دور ہے, جنت سے دور ہے, دوزخ کے قریب ہے. یہی وجہ ہے کہ ابلیس کہا کرتا تھا کہ مجھے نیکوکار بخیل سے اتنا ڈر نہیں لگتا, اس کا بخل تو اس کو جہنم میں ہی لے جائے گا, لیکن فاسق فاجر سخی سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کی سخاوت ایک نہ ایک دن اسے جنت میں لے جائے گی. تو جود و سخا اپنی گنجائش کے مطابق اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرنے والا, ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق, جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کے لیے وہ تو باقی ہے, جو تم اپنی ذات پر خرچ کرو گے وہ فنا ہو جائے گا. ما عندکم ينفد, جو مال تمہارے پاس ہے یہ تو فنا ہونے والا ہے. وما عند اللہ, جو اللہ کے خزانے میں جمع کرا دیا, صدقہ خیرات کر دیا, راہ خدا میں لگا دیا, باقی, وہ باقی ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا حال عجیب ہے، میرا مال میرا مال میرا مال کہتا ہے، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، ہضم کر لیا، جو پہن لیا، بوسیدہ کر دیا، تیسرا مال اس کا اپنا ذاتی وہ ہے جو راہ خدا میں خرچ کر کے محفوظ کر لیا، باقی تو وہ رسا کا حق ہے. اپنا مال تو کھایا پہن لیا، اور حقیقی مال وہ ہے جو آخرت کے خزانوں میں جمع کرا دیا کہ جب موقع آیا راہ خدا میں خرچ کر کے اس مال کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا لیا، یہ مال اس کا اپنا اصلی مال ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے جذبوں سے سرشار فرمائے اور اپنے راہ میں دل کھول کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو موقع، جو محل، جو مقام، جب بھی ہو، ہاتھ میں گنجائش ہو، مہمان کا اکرام ہو، عزیز اور اقارب رشتہ داروں کا تعاون ہو، راہ خدا میں ضرورت ہو، جب جہاں جس موقع کی ضرورت ہو، خاموشی کے ساتھ انسان اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے بے فکر ہو جائے کہ یہ میرا مال اللہ کے خزانے میں جمع ہو گیا. بے شمار زندگی میں مواقع آتے ہیں جہاں انسان خاموشی کے ساتھ مال لگا دیتا ہے اور یہ مال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے خزانوں میں محفوظ ہو گیا. جتنا اخلاص ہوگا، ایک کھجور کا دانہ جب احد پہاڑ کے برابر بن کر ملتا ہے تو وہ لوگ جو ہزاروں لاکھوں اپنی زندگی میں خرچ کر کے جائیں گے، اللہ کے ہاں قدردانی کا عالم یہ کہ نہ جانے اللہ پاک کتنا بڑھا چڑھا کر اس کو واپس لوٹائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص سے مالا مال فرمائے اور ہمیشہ سخیوں کے اندر داخل اور شامل رکھے. بخل سے اللہ پاک ہماری بھی، ہمارے نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے کہ بخل اور کنجوسی جیسی نشانی، علامت بہت ہی بری بھیانک چیز ہے کہ جس میں انسان اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے ہوئے مرتا ہے. اور سخی انسان وہ ہے جو خود فقر و فاقہ برداشت کر کے دوسروں پر لٹاتا ہے. وقت مکمل ہوا، ورنہ بہت ہی عظیم الشان واقعات تاریخ کے اندر ایسے موجود ہیں. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع تھا، میں پانی پت سے کاندھلے جا رہا تھا، جمنا کا راستہ تھا، راستہ دور کا تھا. جب رات آئی تو ایک جگہ میں نے پڑاؤ ڈالنے کے لیے قیام کا ارادہ کیا تو ایک مسجد کے اندر جا کے میں پہنچا. وہاں سناٹا تھا، ویران سی مسجد تھی، جھاڑو لگائی، صفائی کر کے وہاں میں جب رکا. اثر کا وقت ہوا تو اذان دی، کوئی بھی نمازی نہ آیا. مغرب کا وقت ہوا، اذان دی، کوئی نمازی نہ آیا. رات کا وقت ہو گیا، اذان دے کے خود ہی نماز پڑھ لی، کوئی نہ آیا. فرماتے ہیں کہ رات جب میں سونے کی تیاری کر رہا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے مجھے لا کر 3 روٹیاں پیش کر دی. میں نے شکر ادا کیا کہ چلو اللہ کا شکر ہے کہ کھانے کا انتظام ہوا. 3 روٹیاں کھا کر آرام سے سو گئے. فرمایا کہ رات 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. میں بڑا خوش ہوا کہ یار یہ 3 روٹیاں تو میرے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوئی کہ پوری رات میں 3 دفعہ دیدار نصیب ہوا. میں نے سوچ لیا کہ اگلا دن بھی بہانے سے یہیں گزار لیتا ہوں، اگلے دن بھی وہیں رکے رہے، شام ہوئی اذانیں دے کر نمازیں پڑھتے رہے. پھر اگلے دن وہی شخص آیا، 2 روٹیاں دے گیا. فرمایا کہ 2 روٹیاں میں نے بڑے شکر کے ساتھ کھائیں، رات 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. بڑا خوش ہوا میں. اگلے دن پھر وہیں ڈیرے جمائے رکھے کہ یہ تو بڑا زبردست قسم کا معاملہ ہے. اگلے دن پھر وہ شخص رات کے ٹائم کھانا لایا اور 1 روٹی دے کر گیا. کہا کہ میں نے وہ 1 روٹی کھائی اور سو گیا، اس رات 1 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. پھر میں نے ڈیرے جمائے رکھے، میں نے کہا کہ یہ تو بہت اونچی روٹیاں ہیں، بڑی قیمتی روٹیاں ہاتھ لگی ہیں. رات جب ہوئی وہ شخص آیا، بلکہ 3ری رات ہی اس شخص نے کہا، جب 1 روٹی دی، کہا کہ خدا کے لیے اگلے دن یہاں قیام نہ فرمانا، کل کو خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جانا. اس پر حضرت مظفر حسین کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے ماجرا پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، کیوں مجھے یہاں سے بھیج رہے ہو؟ اس پر اس نے بتایا کہ میں محنت اور مزدوری کر کے، دن بھر ساری محنت کر کے اپنے لیے جو کما کر لایا تھا، 3 روٹیاں لایا تھا. میں نے پردیسی کو دیکھا کہ مسجد میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، تو 3 روٹیاں تھیں جس میں سے 1 روٹی میرے حصے کی تھی، 1 روٹی میری بیوی کے حصے کی تھی، 1 روٹی میرے بچے کے حصے کی تھی. میں اپنی روٹی لے کر آپ کے لیے چلا تو بیگم نے پوچھا کہاں چلے. میں نے کہا کہ اللہ کا کوئی مہمان مسجد میں آرام کر رہا ہے، اس کو روٹی دینے چلا. بیگم نے کہا کہ میری روٹی بھی اس کو دے دو. اس نے قربانی دی، اپنی روٹی کا حصہ بھی مجھے دے دیا. بچے نے جب سنا تو بچے نے اپنی روٹی بھی مجھے دے دی. 3 روٹیاں لا کر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. فرمایا کہ اگلے دن بچہ تو بھوک سے نڈھال ہونے لگا، جب میں روٹی لے کر چلا تو بچے نے تو فریاد کی کہ اسے بھوک برداشت نہ ہو رہی تھی، وہ اپنی روٹی نہ دے سکا. میں نے اور بیوی نے دونوں نے روٹی دے دی. اور 3رے دن میری بیوی بھی نڈھال ہو چکی تھی، تو لہٰذا میں اپنے حصے کی تو روٹی لایا ہوں، 3 دن کا میرا فاقہ ہے. اب مزید مجھ میں بھی برداشت نہیں کہ کل میں برداشت کر سکوں، خدا را کل آپ یہاں سے چلے جائیے گا. فرمایا کہ اس مزدور کے ہاتھ کی کمائی میں ایسی برکت تھی کہ جتنی روٹیاں میں نے کھائی اتنی مرتبہ اللہ پاک نے دیدار نصیب فرمایا. اور اس کا کیا اخلاص تھا، کیا جذبے تھے کہ کھلی آنکھوں اللہ پاک نے اس کی برکات دکھا دی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی صدق دل سے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں. باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اللہ اکبر. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اپنے ہی مومن مسلمان بھائی, مسجدوں میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو چھوڑتے نہیں. چپلیں تو کس قدر چوری ہوتی رہتی ہیں, کبھی 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 سامان چوری ہو جاتا ہے, کبھی کبھی باہر سے موٹر سائیکلیں چوری ہوتی ہیں. اور تو اور, اب یہ جو قرآن کریم جو ہمارے نسخے رکھے ہوئے ہیں, قرآن کریم بھی بعض دفعہ غائب ہوتے رہتے ہیں. الگ یہ مسجد کی امانت ہے, مسجد میں تو اللہ کے لیے مال دیا جاتا ہے, نہ یہ کہ بلا اجازت چیزیں اٹھا کر لے جائی جائیں. خاص طور پہ یہاں جو ترجمہ اور تفسیر رکھا ہوا ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا, تو آپ حضرات کی سہولت کے لیے مطالعے کے لیے رکھا گیا ہے, تو یہ بھی یک بات دیگر ہے. وقتاً فوقتاً قرآن کریم کے نسخے بھی کم ہو جاتے ہیں, پھر مزید ہم اس کی تعداد پوری کرتے ہیں, اور پھر آئے وقت یہ تفسیریں بھی گم ہو جاتی ہیں, لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں, جو بالکل ہی ناجائز ہے. اور دوسری طرف اس قدر لاپالی پن لاپرواہی کا معاملہ ہے کہ یہاں مسجد کے گیٹ پر مقدس اوراق لوگ ایسی بے پرواہی سے ڈال جاتے ہیں. ہمارے محسن صاحب نے ایک دن آ کر رکے تو قریب ایک ڈائری پڑی ہوئی دکھائی دی, سوچا یہ ڈائری یہاں کہاں سے گر گئی. جا کر قریب اٹھایا تو چھوٹے سائز کا قرآن کریم تھا. ایسی بے حرمتی کے ساتھ زمین پر ڈال کر کوئی چلا گیا, انسان کا ایمان جاتا رہتا ہے اس بے حرمتی کے ساتھ. جہاں مقدس اوراق کی جگہ ہوں وہاں انسان ان کو پہنچائے, ایک طرف ایسی بے احترامی اور ایک طرف ایسی بے احتیاطی کہ اللہ کے گھر کی چیزوں کو بھی انسان نہ چھوڑے, تو یہ بہت بڑی بے احتیاطی اور محرومی کی بات ہوتی ہے. پھر مار پڑتی ہے انسان کو ایسی خطرناک کہ انسان کا تصور بھی نہیں ہوتا. پرسوں ہی فجر کی نماز پڑھا کر میں نکلا, یا نرسری کے پاس سے گزر رہا تھا, صبح صبح تازہ دم, دن کا آغاز ہے, خوشگوار موسم ہے. ایک صاحب کو دیکھا گاڑی روک کر نرسری سے قیمتی قسم کا پودا اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھ رہے تھے, اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا جیسے میں پاس پہنچا گملے کا کنارا ان کے ہاتھ میں رہ گیا, نیچے کا پورا گملہ ٹوٹ کے چکنا چور ہو گیا. ایسی چھوٹی سی شکل ہو گئی, چور تو پھر چور ہوتا ہے. اللہ پاک نے ہاتھ کے ہاتھ ہی گرا کر ضائع کر دیا کہ صبح سویرے چوری سے دن کا آغاز کرے گا, شرمندہ ہو کے ذلیل و خوار ہو کے پھر دوبارہ اس پودے کو اٹھا کے لے جا کے وہاں نرسری پہ رکھ کے اپنی گاڑی اسٹارٹ کر کے چلتے بنے. اس قدر ہولناکی کا معاملہ ہے کہ انسان دن کا آغاز اگر چوری کے ساتھ کر رہا ہے تو پھر آگے انجام کیا ہوگا, پھر بالوں پر, بچوں پر, گھر والوں پر جب مصیبتیں آتی ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آفت کیوں آ گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حفاظت نصیب فرمائے, امانت داری, دیانت داری, سچائی, تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے.